اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین لا سیما للامام المنتظر والحجۃ الثانی عشر الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین۔ اللہم انا نرغب الیک فی دولۃ کریمہ تعز بها الاسلام و اہلہ و تذل بها النفاق و اہلہ و تجعلنا فیہا من الدعاۃ الی طاعتک والقادۃ الی سبیلک و ترزقنا بها کرامۃ الدنیا والآخرہ۔ رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وجلنی خالصا لوجھک الکریم۔ یا اللہ صلوات علی محمد اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور بإذن ربهم الی صراط العزیز الحمید۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ برادران عزیز و خواران محترم، موضوع ہے صراط مستقیم، قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں۔ آیت آپ کے سامنے مسلسل، آج یہ تیسری مجلس ہے، سورہ ابراہیم کی ابتدائی آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جا رہا ہے، جس میں پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ الف لام را کتاب انزلناہ الیکا، اے حبیب یہ کتاب ہے کہ جس کو ہم نے آپ پر نازل کیا، اور کیوں نازل کیا؟ لتخرج الناس، تاکہ آپ لوگوں کو نکالیں، من الظلمات اندھیروں سے، الی النور روشنی کی طرف ان کو لے کر آئیے، بإذن ربہم یہ ربوبیت پروردگار کا تقاضا ہے، یہ پروردگار کے رب ہونے کا تقاضا ہے کہ وہ پیدا کر کے ویسے ہی نہ چھوڑ دیں اور ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لانے کے لیے اہتمام کریں، اور یہ راستہ کہ جس کی طرف آپ لے کر آئیں گے یہ اس خدا کا راستہ ہے، الی صراط العزیز الحمید، وہ خدا کہ جو صاحب عزت بھی ہے اور قابل تعریف بھی ہے۔ دیکھیے برادران عزیز، پہلی مجلس ہی سے میں نے آپ کے سامنے ان دونوں اصطلاحات کے اوپر کچھ بات کرنے کی کوشش کی کہ یہ جو اندھیرا جسے قرآن مجید کہہ رہا ہے ظلمات، اسی کے لیے ایک دوسری تعبیر ہے جاہلیت کی، کہ جہاں پر ایک اچھے عنوان کو لیا جاتا ہے اور اسے غلط مطلب کے اوپر منطبق کر دیا جاتا ہے، ایک غلط معنی، ایک غلط مفہوم، اور یہ وہ جاہلیت ہے کہ اگر اسے چھٹکارا نہ حاصل کیا جائے تو انسان اپنے آپ کو صحیح سمت میں بھی سمجھ رہا ہوتا ہے، صحیح راہ پر بھی سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن صحیح سمت سے بھی اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا اور صحیح راہ سے بھی اس کا کوئی تعلق ہوتا نہیں ہے۔ وہ ایک سیلف ڈسیپشن کی ایک کیفیت ہوتی ہے، خود فریبی کی ایک کیفیت ہوتی ہے، اس کو قرآن مجید کہتا ہے کہ یحسبون انہ یحسنون صنعا، کہ وہ خود یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جیسے وہ بہت بڑا کارنامہ کر رہے ہیں، لیکن انہیں بعد میں احساس ہوتا ہے جب بہت تاخیر ہو چکی ہے، ہوتی ہے کہ ہم لوگ صحیح راہ پر نہیں تھے اور نہ صحیح ڈائریکشن میں ہم نے اپنے قدم آگے بڑھائے۔ یہ پرابلم دین کے حوالے سے خاص طور پر اس وقت بھی سامنے آتی ہے کہ جب ہم ان اعتراضات کو دیکھتے ہیں کہ جو دین کے اوپر کیے گئے، مثلا یہ جو دین کے اوپر ایک اعتراض ہے کل جس کی طرف میں نے اشارہ بھی کیا تھا کہ دین ہماری آزادی کو سلب کر لیتا ہے اور ہمیں فطرتاً آزاد پیدا کیا گیا ہے۔ پروردگار عالم نے ہمیں آزاد پیدا کیا ہے تو ہم کسی پابندی کو کیوں قبول کریں، ہم کسی جبر کو کیوں قبول کریں؟ پہلی بات جو بنیادی ہے وہ یہ کہ آزادی واقعاً ایک بہت ہی قابل قدر، ایک پریسٹیجیس ویلیو ہے، ایک ایسی قدر ہے کہ جسے اسلام بھی بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس دو اصطلاحات ہیں، ایک ہے عبدیت اور دوسری ہے حریت۔ حریت کا مطلب ہے آزاد ہونا اور عبدیت کا مطلب ہے غلام ہونا، اور ان دونوں کے درمیان جو فرق ہے وہ بہت نمایاں ہے، جو فرق ہے وہ بہت واضح ہے۔ اگر عبدیت ہے تو حریت نہیں ہے، اور اگر حریت ہے تو پھر عبدیت نہیں ہے، یعنی اگر آزادی ہے تو پھر بندگی نہیں ہے، اور اگر بندگی ہے تو پھر آزادی نہیں ہے۔ کیا اسلام نے اس حوالے سے کچھ بیان کیا ہے؟ نہج البلاغہ میں امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام مولا کا بڑا معرکۃ العرا جملہ ہے، جس میں مولا یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لا تکن عبد غیرک فقد جعلک اللہ حرا، کہ دیکھو اپنے جیسے کسی بندے کا بندہ مت بنو اس لیے کہ اللہ نے تمہیں آزاد پیدا کیا ہے۔ اب آپ نے غور فرمایا کہ اسلام اس کی اہمیت کا قائل ہے، اسلام کہتا ہے کہ یہ بہت ہی ایک پریسٹیجیس ویلیو ہے کہ جس کو اگنور نہیں کیا جانا چاہیے۔ اب آپ دیکھیے برادران عزیز، میں آپ کے سامنے ایک سوال پیدا کرتا ہوں، پیش کرتا ہوں، رکھتا ہوں آپ کے سامنے تاکہ ہمارے نوجوان دوست اس پر غور و فکر کریں۔ میں آپ کی بات کیوں مانوں اور آپ میری بات کیوں مانیں؟ اگر میں آپ کی بات مان رہا ہوں تو دیر مسٹ بی سم ریزن بیہائنڈ، اور اگر آپ میری بات قبول کر رہے ہیں یا میری بات کو مان رہے ہیں تو اس کے لیے بھی کوئی وجہ ہونی چاہیے۔ صرف اس وجہ سے کہ آپ کہہ رہے ہیں میں آپ کی بات کو قبول کر رہا ہوں تو یہ کوئی معقول بات تو نہیں ہے، اور صرف اس وجہ سے کہ میں ایک بات کہہ رہا ہوں آپ میری بات کو قبول کر لیں تو اس کے اندر بھی کوئی معقولیت نہیں پائی جاتی۔ جب کوئی کسی کی بات کو قبول کرے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہونی چاہیے، اور اگر بغیر وجہ کے کسی بات کو قبول کیا جا رہا ہے تو پھر یہ ایسی غلامی ہے کہ جس کو اسلام پسند نہیں کرتا، اس کے بارے میں اسلام کی طرف سے مذمت پائی جاتی ہے۔ مثلا ایک شخص ہے، وہ کسی اور کی بات کو قبول کرتا ہے اور کوئی رشتے کا حوالہ دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ چونکہ یہ میری ماں کہہ رہی ہے لہٰذا میں اس بات کو قبول کروں گا، تو یہاں پر ایک رشتے کا حوالہ آیا، ایک احسان کو اس نے یاد کیا، ایک پورا بیک گراؤنڈ ہے کہ جو اس کے پیش نظر ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اپنی ماں کی بات کو آنر کر رہا ہے۔ ہمیں بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر واقعا یہ بات کسی اور ویلیو کے ساتھ نہ ٹکرا رہی ہو تو اتنا کافی ہے کہ میری ماں یہ بات کہہ رہی ہے لہٰذا میں اس بات کو قبول کر رہا ہوں۔ یہاں پر احترام کا جذبہ ہے، محبت کا جذبہ ہے، ایک باپ اپنی اولاد کی بات کو قبول کر لیتا ہے اور وہاں پر وہ کہتا یہ ہے کہ چونکہ میرا بیٹا یہ بات کہہ رہا ہے اور اس کی یہ بات کسی اور ویلیو کے ساتھ ٹکرا نہیں رہی، تو صرف اس وجہ سے کہ چونکہ یہ میرا بچہ ہے، میرا بیٹا ہے، میری اولاد ہے، لہٰذا میں اس کی بات کو قبول کر لوں گا، تو یہاں پر کوئی وہ والا زور یا وہ والی زبردستی نہیں ہے، لیکن بہرحال ایک رشتہ ہے، ایک رشتے کا حوالہ ہے۔ کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ چونکہ میرے استاد نے یہ بات کہی ہے لہٰذا میں اس کو قبول کر رہا ہوں، پھر یاد رکھیے اس بات کو میں تیسری مرتبہ تکرار کر رہا ہوں کہ استاد کی بات بھی کسی اور ویلیو کے ساتھ نہیں ٹکرا رہی، لہٰذا اس جگہ پر اس بات کو قبول کرنے کے لیے بڑا مضبوط حوالہ ہے کہ چونکہ میرے استاد نے یہ بات کہی ہے لہٰذا میں اس کو قبول کر رہا ہوں۔ ایک شخص ہے وہ اپنے تجربے کا حوالہ دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بیٹا میں بہت تجربہ کار ہوں، میرے پاس ایکسپیرینس ہے اور میں اس تجربے کی وجہ سے تم کو سمجھا رہا ہوں کہ اس کو اس طرح سے کیا جائے تو یہ زیادہ بہتر رہے گا۔ اگر وہ سامنے والا جس سے اس بات کو کہا جا رہا ہے وہ بولنے والے کے تجربے کو ریکگنائز کرتا ہے تو یہ تجربہ خود ایک ریفرنس بنتا ہے کہ جس کی بنیاد پر اس کی بات کو قبول کیا جا سکتا ہے۔ دنیا کے اندر ہمارے روزمرہ کے معمولات، مشغولیات اسی طریقے سے آگے بڑھتے ہیں، لیکن اگر ان میں سے کوئی بات نہ ہو، نہ کوئی ریزن ہے، نہ کوئی تجربہ ہے کہ جس کا حوالہ دیا جا رہا ہو، یا اگر تجربے کا وہ حوالہ دے رہے ہیں اور سننے والا اس تجربے کو انڈورس ہی نہیں کرتا، ریکگنائز ہی نہیں کرتا، نہ کوئی رشتہ ہے کہ جس کا حوالہ دیا جا رہا ہے، نہ ماضی کا کوئی احسان ہے کہ جس کا حوالہ دیا جا رہا ہے، نہ کوئی استاد کا معاملہ ہے، نہ کوئی شاگرد کا تعلق ہے، تو پھر اس کے بعد اگر وہ اس کی بات کو قبول کر رہا ہے تو کیوں قبول کر رہا ہے؟ ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ نہیں یہ سارے حوالے موجود ہیں لیکن کوئی برتر ویلیو ایسی ہے کہ جس کے ساتھ یہ بات ٹکرا رہی ہے, تو پھر اس کی بات کو کیوں قبول کیا جائے؟ اسلام کس چیز کو اپریشیٹ کرتا ہے, ابدیت کو یا حریت کو؟ میں جواب میں یہ کہنا چاہوں گا ایک طالب علم کی حیثیت سے کہ اسلام ابدیت کو بھی ایڈوکیٹ کرتا ہے اور حریت کو بھی ایڈوکیٹ کرتا ہے. جب خالصتاً دین کا معاملہ آتا ہے اور دین کے معاملے میں ہم اپنے کلمے پر غور کرتے ہیں تو ہمیں وہاں کیا ملتا ہے کہ لا الہ الا اللہ, کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, ہم صرف اس ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ایک اللہ کو ماننے سے پہلے تمام باطل خداؤں سے حریت کا اعلان کیا جاتا ہے, تب اس ایک خدا کی عبادت کا اعلان ممکن ہو پاتا ہے. جب اس ایک خدا کی عبادت کا اعلان کیا جا رہا ہے, یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے پوری طرح سے اس بات کو ریکگنائز کر لیا ہے کہ میں بغیر وجہ کے کسی کو خدا کے ساتھ شریک قرار نہیں دوں گا. اب اگر کوئی شخص کسی اور کو میرے سامنے پیش کر رہا ہے کہ اس کو بھی میں خدا مانوں, تو میرے پاس کوئی دلیل ہونی چاہیے. اگر کوئی دلیل نہیں ہے تو پھر میں کیوں اسے خدا کے ساتھ شریک کروں, اور کیوں میں اپنی آزادی کے اوپر کمپرومائز کروں, کیوں میں اپنی حریت کو سرنڈر کروں, کیوں میں اپنی آزادی کو کسی اور کے سامنے اس طرح سے جھکاؤں؟ وہ حق جو صرف اور صرف پروردگار کا ہے. یہاں پر آ کر اسلام کہتا ہے کہ اگر واقعاً تم اس منزل پر پہنچ گئے تو تم نے حق کو پا لیا. ہم تم سے اسی بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ اس خدا کو مانو کہ جو وعدہ لا شریک ہے, اس کی بارگاہ میں اگر تم سرنڈر کرتے ہو, اس کی بارگاہ میں اگر تم عبادت کا تحفہ پیش کرتے ہو, تو حق یہ ہے کہ یہ ہونا چاہیے. اب واپس مولا کے اس جملے کو لے کر آئیے. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ لا تکن عبد غیرک, اپنے جیسے کسی بندے کا بندہ مت بن. فقط جعلک اللہ حرا, اس لیے کہ اللہ نے تجھے آزاد پیدا کیا ہے. جب اللہ نے تجھے آزاد پیدا کیا ہے تو کسی اور بندے کی بندگی کا کوئی جواز تمہارے پاس نہیں ہے. اور جس نے تمہیں آزاد پیدا کیا ہے, حق یہ ہے کہ چونکہ اس نے آزاد پیدا کیا ہے لہذا اس کی عبادت کے لیے اپنا سر جھکا دو. اب آپ غور فرمائیے برادران عزیز اس بات کے اوپر, یہ فطرت کی آواز ہے کہ جو پروردگار عالم نے انسان کے اندر رکھی ہے. یہاں پر آپ ذرا رکیے, اور اس سے پہلے کہ ہم اپنی بات کو آگے بڑھائیں, امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام امام مظلوم کے اس جملے پر بھی غور کیجئے گا. اب ظاہر ہے کہ منزل مصائب سے میں کافی دور ہوں, مگر امام مظلوم کا یہ جملہ بہت قابل توجہ ہے. امام مظلوم کیا فرماتے ہیں, یہ کربلا میں امام نے اپنی شہادت سے کچھ پہلے فوج یزید کو مخاطب کر کے کہا ہے, یا شیعتا ابی سفیان, یا شیعتا ابی سفیان, اے ابو سفیان کے ماننے والوں, ان لم یکن لکم دینن, اگر تمہارا کوئی دین نہیں ہے, ولا کنتم تخافون الیوم المعاد, اور نہ تمہیں قیامت کے دن کا خوف ہے, کونوا احرارا فی دنیاکم, اگر نہ تم کسی دین کے ماننے والے ہو اور نہ ہی تمہیں قیامت کے دن کا خوف ہے, کونوا احرارا, یہ احرار اسی حریت سے نکلا ہے, کونوا احرارا فی دنیاکم, تو کم سے کم اتنا تو کرو کہ اپنے آپ کو یزید اور ابن زیاد کی عبادت سے دور کر کے آزادی کو دنیا کے معاملات کے اندر قبول کرو. کونوا احرارا فی دنیا کو, یعنی ہونا یہ چاہیے کہ اگر ایک انسان بندگی کرے, عبادت کرے, تو خدا کی کرے. اگر تم خدا کی بندگی کے لیے تیار نہیں ہو تو اے احمقوں, تمہیں کس بات نے مجبور کیا ہے کہ تم یزید جیسے کی بندگی قبول کرتے ہو, تم ابن زیاد کی بندگی قبول کرتے ہو, ان کی غلامی قبول کرتے ہو, اس کی کیا جسٹیفیکیشن؟ اب یہاں پر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں برادران عزیز, کہ اگر ایک انسان اس دنیا کے اندر خدا کے سوا کسی اور کی بندگی قبول کرتا ہے, یہ باعث ذلت ہے. اور خدا وحدہ لا شریک کی اگر وہ بندگی قبول کرتا ہے تو یہ ذلت نہیں ہے, یہ اس کے لیے باعث عزت ہے. پروردگار عالم اسے عزت دے گا اگر وہ خدا کی بندگی قبول کریں. اور اس کس نے کہا؟ خود امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. مولا کا یہ جملہ ہے کہ الہی, مناجات کے جملے ہیں امیر المومنین کے. مولا یہ فرماتے ہیں الہی, اے پروردگار, کفا بی عزن, مفات الجنان کے اندر شیخ عباس قمی نے اس کو نقل کیا کہ اے پروردگار, اے میرے خدا, کفا بی عزن, میری عزت کے لیے یہ بہت کافی ہے، ان اکونا لکا عبدن، کہ میں تیرا عبد اور تیرا بندہ ہوں، وکفا بھی فخرن، اور میرے فخر کے لیے یہ بہت کافی ہے، ان تکونا لی ربن، کہ تو میرا رب اور میرا پروردگار ہے، انت کما اوہب، تو ویسا ہے کہ جیسا میں چاہتا ہوں، فاجعلنی کما توہب، مجھے ویسا رکھ کہ جیسا تو چاہتا ہے۔ آپ ذرا غور فرمائیے برادران عزیز، اس مناجات کے ایک جملے کے اندر امیر المومنین نے کتنے مسائل کو حل کیا۔ امیر المومنین اس جملے میں یہ سمجھا چکے، اپنے جیسے بندے کا بندہ مت بن، اللہ نے تجھے آزاد پیدا کیا ہے۔ اب یہاں پر سمجھا رہے ہیں کہ اللہ کا بندہ بن، مناجات کے ذریعے سمجھا یہ رہے ہیں کہ اے پروردگار، عزت کے لیے یہ بہت کافی ہے کہ میں تیرا عبد اور تیرا بندہ ہوں، وکفا بھی فخرن، اور میرے فخر کے لیے، میری پریسٹیج کے لیے، میری عزت کے لیے، میرے پرائڈ کے لیے یہ بہت کافی ہے، ان تکون علی ربن، کہ تو میرا رب اور میرا پالنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد مولا یہ فرماتے ہیں، انت کما اوہب، کہ تو ویسا ہے کہ جیسا میں چاہتا ہوں۔ آیت اللہ تقدیری، اگر میں غلطی نہیں کر رہا تو انہی بزرگوار کا یہ قول تھا، خدا رحمت کرے انتقال ہو گیا، وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ علی کا یہ جملہ انت کما اوہب، یہ تو علی ہی کہہ سکتے ہیں، یہ تو مولا ہی کہہ سکتے ہیں کہ انت کما اوہب، یعنی نگاہ علی میں خدا کے لیے بھی کوئی مرتبہ اور مقام ہے کہ جس پر علی خدا کو پورا ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، تو یہ جملہ کہتے ہیں کہ انت کما اوہب، تو ویسا ہے کہ جیسا ایک بندہ سوچ سکتا ہے اپنے مالک کے بارے میں۔ اب وہ کیا کرتے تھے کہ یہ تو علی کہیں گے، میں جب علی کی اتباع میں مناجات کے یہ جملے تکرار کرنا چاہتا ہوں تو یہ نہیں کہتا کہ تو ویسا ہے کہ جیسا میں چاہتا ہوں، میں کیا چاہ سکتا ہوں، میں کیا سوچ سکتا ہوں، انت کما اوہب، تو ویسا ہے کہ جیسا میں چاہتا ہوں، نہ، بلفاؤ کما اوہب، بلفاؤ کما اوہب، تو اس سے بہت بڑھ کر ہے کہ جیسا میں چاہ سکتا ہوں، جیسا میں سوچ سکتا ہوں، تو اس سے بہت بڑھ کر ہے، فاجعلنی کما توہب، بس مجھے ویسا بنا دے کہ جیسا تو چاہتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد بعض علماء کرام نے اس پر یہ بھی تبصرہ کیا کہ کیوں نہ ہم علی کی بارگاہ میں اسی انداز سے ایک جملہ کہیں، اور یہ کہیں کہ مولا، ہم نے آپ کو ویسا مولا پایا کہ جیسا ایک چاہنے والا سوچ سکتا ہے، ہمیں ویسا ماننے والا بنا دیجئے کہ جیسا آپ چاہتے ہیں۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد۔ تو اب برادران عزیز، اس جملے کے ذریعے سے امیر المومنین اس کو واضح کرتے ہیں۔ یہیں پر آپ غور کیجئے اس بات پر بھی، امام مظلوم نے خود حر کو مخاطب کر کے کیا کہا تھا، حر کا نام تھا حر یعنی آزاد، اور امام مظلوم نے کیا کہا تھا جب جناب حر تشریف لائے معافی مانگنے کے لیے، توبہ کرنے کے لیے، اور ہاتھوں کو جوڑا ہوا ہے، تو اگر ہاتھوں کو جوڑ لیا جائے تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ اپنی آزادی کے اوپر کمپرومائز کر رہے ہیں، مگر حسین کا جملہ کیا ہے، انتا کما سمت کا ام کا یا حر، اے حر، تو نے اپنے آپ کو ویسا ہی ثابت کیا کہ جیسا تیری ماں نے تیرا نام رکھا تھا حر۔ ذرا غور فرمائیے اس پر، تو نے اپنے آپ کو ویسا ہی ثابت کیا کہ جیسا تیری ماں نے تیرا نام رکھا تھا حر، یعنی اس سے پہلے خدا کی بارگاہ میں تیرے ہاتھ بندھے ہوئے نہیں تھے، تو خدا کا بندہ نہیں تھا، یزید اور ابن زیاد کا بندہ تھا، تو نام کا حر تھا، اور آج جب تو نے یزید اور ابن زیاد کی بندگی سے اپنے آپ کو جدا کر کے خدا کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ جوڑ لیے، تو خدا کا بندہ بن گیا، مگر ویسا ہو گیا جیسا تیری ماں نے تیرا نام رکھا تھا، آج سے پہلے تو بندہ تھا، آج کے بعد تو حر ہو گیا۔ اب دیکھیے برادران عزیز، ذرا سا اس کے اوپر حضرت علامہ سید علی نقی نقن صاحب علی اللہ مقامہ کا ایک تبصرہ ہے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر ایک انسان، یہ خاص طور پر میں نوجوان دوستوں کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ وہ غور کریں اس بات کے اوپر، کہ اگر ایک انسان یہ کہے کہ میں آزاد ہونا چاہتا ہوں اور میں غلامی کو بالکل قبول نہیں کرتا، کسی طریقے کی بھی غلامی کو قبول نہیں کرتا، حد یہ ہے کہ میں خدا کی غلامی کو بھی قبول نہیں کرتا اور بندگی کو قبول نہیں کرتا، تو کیا واقعی یہ ممکن بھی ہے؟ پروردگار عالم نے جس انسان کو اس دنیا میں بھیجا ہے اور پیدا کیا ہے، کیا ممکن ہے کہ وہ زندہ رہتے ہوئے پابندیوں سے اپنے آپ کو بالکل چھڑا سکے اور آزاد کر سکے؟ نہیں ہو پائے گا۔ کیس یہ ہے کہ جب ہم مشاہدہ کرتے ہیں تو ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اس کائنات کا گل سرسبز ہے کہ جسے مرکز قرار دیا گیا ہے پروردگار عالم کی جانب سے، اور جس کو مرکز قرار دیا گیا ہے اس کو بہت بلندی عطا کی گئی۔ پروردگار عالم نے جن چیزوں کو پیدا کیا ہے ان کے اندر ہمیں نظر آتا ہے، کچھ جمادات ہیں، پتھر ہیں، راکس ہیں، پہاڑ، ٹیلے، مٹی، یہ ساری چیزیں ایک بالکل ابتدائی مرحلہ ہے مخلوقات کا۔ پھر اس کے بعد ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک دوسرا مرحلہ ہے کہ جہاں پر ہمیں نباتات نظر آتے ہیں۔ علم منطق کے اندر اس کو اسی طریقے سے ڈسکس کیا گیا کہ نباتات وہ ایک دوسرا مرحلہ ہے، پھر اس کے بعد تیسرا مرحلہ ہے حیوانات کا، اور چوتھا مرحلہ ہے انسان کا۔ یہ تو ہمارے مشاہدات کے اندر، یہ جمادات، پھر نباتات، پلانٹس، اور پھر اس کے بعد اینیملز، اور پھر اس کے بعد انسان۔ جمادات کیا وہ بھی اپنے آپ کو آزاد کر سکتے ہیں؟ جمادات ایک بالکل ابتدائی مرحلہ ہے، مگر کیا وہاں پر بھی کچھ پابندیاں ہیں کہ جو ان کے سروائیول کے لیے ضروری ہے؟ دیکھیں، جمادات کو سانس نہیں لینا، جمادات کو جرمنیٹ نہیں کرنا ہے، جمادات کو اگنا نہیں ہے، جمادات کو چلنا نہیں ہے، تو ایک وجود ہے، اس وجود کو بہرحال ایک اسپیس چاہیے۔ جو میٹر کی بنیادی جو تعریف ہے مادے کی وہ یہی ہے کہ جو وزن رکھتا ہو اور جو جگہ گھیرتا ہو، تو اس کو آپ مادے سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو یہ بالکل ابتدائی معاملہ ہوا نا، ایک پتھر ہے، اس کو کیا چاہیے؟ کیا اس کو غذا چاہیے؟ اس کو کھانا کھانا ہے؟ نہیں۔ کیا اس کو سانس لینا ہے؟ نہیں۔ اس کو تو بس اپنے وجود کو کیری کرنے کے لیے ایک اسپیس چاہیے کہ جہاں پر وہ ہو اور وہ اپنے آپ کو سنبھال سکے، دیٹس آل۔ تو یہاں پر جب وجود بالکل ابتدائی مرحلے کے اوپر ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ریکوائرمنٹ بھی زیادہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ ایک اسٹیپ اوپر آ جائیے، نباتات، پلانٹس، تو یہاں پر اب کیا ہوا؟ جب وجود میں ترقی ہوتی ہے تو اس ترقی کے نتیجے میں پابندیوں میں اضافہ ہوتا ہے یا پابندیوں میں کمی ہوتی ہے؟ بہت توجہ کیجیے گا، پابندیوں میں اضافہ ہوتا ہے یا پابندیوں میں کمی ہوتی ہے؟ جتنی ریکوائرمنٹ جمادات کی تھیں وہ یہاں پر بھی ہیں، وہ ختم نہیں ہو گئی۔ جمادات کو اسپیس چاہیے تو اس کو بھی اسپیس چاہیے، جمادات کو جگہ چاہیے اس کو بھی جگہ چاہیے، مگر اب اس کو اگنا ہے۔ جب اس کو اگنا ہے تو اس کو سورج کی روشنی بھی درکار ہے، اس کو پانی بھی درکار ہے، اس کو کسان کے ہاتھ بھی درکار ہیں کہ جو ہل چلا کر اس کو اس قابل کریں کہ یہ اگ سکے۔ آپ غور فرما رہے ہیں کہ اگر ایک مرحلہ ترقی ہوئی تو اس ترقی کے نتیجے میں پابندیوں میں اضافہ ہوا، اگر اس کو پانی نہ ملے یہ مرجھا جائے گا، اگر اس کو سورج کی روشنی نہ ملے یہ ترقی نہیں کر پائے گا، اگر اس کو کسان کی طرف سے دیکھ بھال نہ ملے تو یہ سروائیو نہیں کر پائے گا۔ پتھروں کا یہ ایشو نہیں تھا، جمادات کا یہ ایشو نہیں تھا، ان پر یہ پابندی نہیں تھی، مگر یہاں پر پابندیوں میں اضافہ ہوا۔ کیوں ہوا؟ جیسے ہی وجود میں ترقی ہوئی پابندیوں میں اضافہ ہو گیا۔ اور اب تیسرے مرحلے میں آئیے، جب آپ حیوانات کی بات کریں، اینیملز کی بات کریں، جانوروں کی بات کریں، تو یہاں پر وجود بھی ہے، جرمینیشن بھی ہے، بہتر لفظ گروتھ بھی ہے، نشوونما بھی ہے، اور پھر اس کے بعد معاملہ کیا ہے کہ پودوں کے پاس دیکھنے کے لیے آنکھ نہیں تھی، پودوں کے پاس سننے کے لیے کان نہیں تھے، یہاں پر وہ حواس ہیں کہ جو اپنی پوری طاقت کے ساتھ استعمال ہو رہے ہیں، مگر کیا حواس کو استعمال کرنے کے لیے پابندیوں میں اضافہ ہوگا یا پابندیوں میں کمی ہوگی؟ جمادات کو اپنے وجود کے لیے اسپیس کی ضرورت تھی، نباتات کو بھی ضرورت تھی، یہاں پر بھی ہے، جمادات کو ہوا کی ضرورت نہیں تھی، نباتات کو ہوا کی ضرورت تھی، جمادات کو کسان کی ضرورت نہیں تھی جو اس کی دیکھ بھال کرے، مگر نباتات کو تھی، جمادات کو پانی کی اور سورج کی روشنی کی ضرورت نہیں تھی مگر نباتات کو تھی۔ جب آپ جانوروں تک آئے جو ایک ترقی یافتہ شکل ہے، تو وہاں پر وہ پچھلی پابندیاں اپنی پوری طاقت کے ساتھ انفورسڈ ہیں، وجود کو سنبھالنے کے لیے اسپیس بھی چاہیے، لک آفٹر کرنے کے لیے بھی کوئی چاہیے، چاہے وہ ماں باپ ہی کی صورت میں ہو، جو جانوروں کے ماں باپ ہیں انہی کی صورت میں ہو، اسی طریقے سے پانی بھی چاہیے، اسی طریقے سے اس کو سورج کی روشنی بھی چاہیے، جانوروں کو یہ تمام تر چیزیں چاہیے، مگر اب اس کے آگے اگر اس کے پاس آنکھ ہے تو دیکھنے کے لیے کچھ قواعد ہیں، کچھ پابندیاں ہیں، رنگ ہو، ایک ڈائریکشن ہو، ایک اینگل ہو، ایک فاصلہ ایسا ہو کہ جس میں آنکھ اپنا کام کر سکے، روشنی ہو تب آنکھ کام کرے گی، اگر روشنی نہیں ہے تو آنکھ کام نہیں کر پائے گی اپنی اپنی کنڈیشنز کے اعتبار سے، اور اس کے بعد اگر سننا چاہیں تو آواز کے لیے بھی उन सदाओं का एक तमव्वुज है, वो वेव्स हैं कि जो बननी चाहिए कि जिसके बाद कान काम करेगा। अगर वो वेव्स ही डेवलप नहीं हो पाई तो कान सुन नहीं सकेगा, और अगर फासला बहुत ज़्यादा हो गया तो भी ये कान सुन नहीं पाएगा। तो आप और फरमाइए कि जब तरक्की होती है तो हमें तो कुदरत ने ये चीज़ें हमारे सामने मंजर बना कर पेश कर दिया कि जब परवरदिगार मखलूकात में किसी को तरक्की अता करता है तो पाबंदियों में इजाफा करता है। पाबंदियों के अंदर इजाफा होता है, जैसे जैसे वो मखलूकात तरक्की करती हैं, बुलंदी की तरफ जाती हैं, पाबंदियों में इजाफा होता है। और अब मरहला ये है कि जहाँ पर इंसान पहुँचता है, अगर हम इंसान को परवरदिगार आलम की मखलूक माने कि जैसे कि यकीनन इस्लाम का नज़रिया है, कुरान का नज़रिया है, अदियान आलम का नज़रिया है, और इंसान की फितरत की आवाज़ है, लेकिन अगर आप इवोल्यूशन की जो थ्योरी है उसी की बुनियाद पर भी देखें तो वहाँ पर भी इर्तिका की बात की गई कि तरक्की याफ्ता शक्ल, इंतहाई तरक्की याफ्ता शक्ल। उस तरक्की याफ्ता शक्ल का भी मतलब यह है कि यह हैवान से बालतर है, ये जानवर से ऊपर है। तो अब आप मुझे बताइए कि ये कुदरत का और फितरत का कानून जो अभी तक बाकी था वो यहाँ पर टूट जाएगा या उसी ताकत के साथ नाफिज होगा? जब जमादात के ऊपर नबातात की मंजिल आई तो हमने देखा कि वजूद में तरक्की हुई, पाबंदियों में इजाफा हुआ। जब नबातात से हम जानवरों तक पहुँचे तो हमने देखा कि वजूद में तरक्की हुई और उस तरक्की के साथ पाबंदियों में इजाफा हुआ। तो ये कैसे होगा कि जानवरों के बाद एक और तरक्की याफ्ता शक्ल आई जिसको हम इंसान कहते हैं? तो होना यही चाहिए कुदरत के इस कानून के मुताबिक, फितरत के इस कानून के मुताबिक, परवरदिगार के इस निज़ाम के मुताबिक कि जो पाबंदियां जमादात की थीं वो भी बाकी रहें, जो पाबंदियां नबातात की थीं वो भी बाकी रहें, जो पाबंदियां हैवानात के लिए थीं वो भी बाकी रहें, और अब उसके बाद कुछ और पाबंदियां हैं कि जिनको नाफिस करके इंसान की इंसानियत का तहफ्फुज किया जाए। अगर उन पाबंदियों को हटा दिया जाए तो इंसान और जानवर के दरमियान पर कोई फर्क बाकी नहीं रह पाएगा। अब आप गौर कीजिए बरादरान अजीज, कि अब होता ये है, अब हम रिवायतों की रोशनी में ज़रा सा इस मफहूम को मज़ीद वाज़े करने की कोशिश करें और देखें ज़रा कि होता ये है कि अगर एक इंसान इंसान होते हुए तरक्की करता है और अब्दियत को कबूल करता है, ये वही पाबंदियाँ हैं कि जो उसकी इंसानियत के जौहर का तहफ़ करती हैं। अगर एक इंसान दीन के नाम पर जिस चीज़ को पेश किया गया, मज़हब के नाम पर जिस चीज़ को पेश किया गया, रिलीजन के नाम पर जिन वैल्यूज़ को इंट्रोड्यूस किया गया, उनके ज़रिए से क्या दावा किया है? दावा यह है कि इंसान की इंसानियत का तहफ़ है इन वैल्यूज़ के ज़रिए से, इन तालीमात के ज़रिए से। अगर एक इंसान, मैंने अभी अर्ज़ किया कि पीछे हम देखते हैं कि पाबंदियों में इजाफा होता है, पिछली पाबंदियों से जान नहीं छूटती, मज़ीद पाबंदियाँ हैं कि जो इंसान के सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। जानवर के सामने यही मामला रहा, नबातात के सामने यही मामला रहा, खुद इंसान के सामने इसी कायदे के तहत ये मामला होना चाहिए। लेकिन आप गौर कीजिए कि अब क्या होता है, होता यह है कि परवरदिगार आलम बाज़ ऐसे केसेस हमारे सामने पेश करता है कि जहाँ पर अगर एक इंसान अपनी इंसानियत का तहफ़ कर ले और पूरी कुव्वत के साथ कर ले, पूरी ताकत के साथ कर ले, जो हक़ है उसे अदा कर दे, तो फिर नतीजा क्या निकलेगा? ऐन मुमकिन है कि नतीजा ये निकले कि जो पिछली पाबंदियाँ थीं, परवरदिगार आलम उसको वो कमाल अता करे कि पिछली पाबंदियों से वो आज़ाद हो जाए। हो सकता है कि ये बात वाज़े ना हुई हो, मगर पैगंबर अकरम खत्मी मर्तबत अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा, पैगंबर अकरम के इस फरमान को आप क्या कहेंगे? पैगंबर अकरम फरमाते हैं कि तुम नींद में नहीं देखते, मगर मैं नींद में भी उसी तरह से देखता हूँ जिस तरह से बेदारी के आलम में देखा करता हूँ। आम इंसान सामने से देखता है, ज़ाहिर पुश से नहीं देख सकता। पैगंबर अकरम की हदीस है कि पैगंबर फरमाते हैं कि मैं पुश से भी उसी तरह से देखता हूँ जिस तरह से दूसरे सामने से देखते हैं। ये क्या है? ये उन पाबंदियों का खात्मा है कि जो परवरदिगार आलम ने अपने उन बंदों के लिए करार दी है कि जिनको मुस्तफ़ा बनाया, मुश्तबा बनाया, मुर्तज़ा बनाया। نے غور فرمایا برادران عزیز, اب یہ وہ منزل ہے کہ جہاں پر ایک انسان جب انسانیت کا تحفظ کرے صحیح معنوں میں, جو پروردگار عالم نے اس کے لیے کمال رکھا ہے, تو پھر ہوتا ہے کہ وہ منزل آتی ہے کہ جہاں وہ پچھلی پابندیوں سے آزاد ہونا شروع ہو جاتا ہے. پیغمبر اکرم کی معراج کا, ابھی برادر محترم جب کلام پڑھ رہے تھے تو اس میں بھی معراج کا ذکر آیا. آپ معراج سے متعلق جو آیت ہے اس کو نکال کر دیکھیے, اس میں کیا پروردگار عالم نے اعلان کیا, سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ بعیب وزاد, سبحان الذی اسرا بعبدہ, جو لے گیا اپنے بندے کو, اسرا بعبدہ جو اپنے بندے کو لے گیا. پیغمبر اکرم ختمی مرتبہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ, پروردگار عالم یقیناً کہہ سکتا تھا کہ میں اپنے رسول کو لے گیا, پروردگار کہہ سکتا تھا میں اپنے نبی کو لے گیا, لیکن پروردگار عالم نے جس چیز کو ریفر کیا ہے, جس چیز کا حوالہ دیا ہے, وہ اس مقام پر نہ نبوت ہے نہ رسالت ہے. پروردگار عالم نے حوالہ دیا ہے عبدیت کا, بندگی کا, کہ سبحان الذی اسرا بعبدہ, کہ بے عیب ہے وہ ذات کے جو لے گیا اپنے بندے کو. یعنی یہ بندہ جب بندگی میں اپنے کمال پر ہوگا تو زمین کی کوئی گردش اسے روک نہیں سکتی, یہ وہاں پہنچے گا جہاں خدا پہنچانا چاہتا ہے. سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام, ایک ہی رات ایک مسجد سے, مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی, وہ بلند ترین نقطۂ سجود تک لے گیا. بارکنا حولہ, جس کا مبارک ماحول ہے, لنریہ من آیاتنا, تاکہ ہم اس کو اپنی نشانیاں دکھا سکیں. یہ پروردگار عالم نے جو اعلان کیا ہے, اس اعلان کے ذریعے سے یہ سمجھایا ہے کہ جو ہماری عبدیت کو اختیار کرتا ہے, جو ہمارے سامنے عبادت کا تحفہ پیش کرتا ہے اور اس کا حق ادا کرتا ہے, تو پھر یہ زمین کی محدودیت, یہ زمین کی رکاوٹیں اس کو روک نہیں سکتیں. پھر وہ انکان ظاہری کے تحت پروردگار عالم اسے وہاں پہنچا دیتا ہے کہ جہاں پر ایک انسان تصور بھی نہیں کر سکتا, کہ دنا فتدل فکان قاب قوسین او ادنا, وہ قریب ہوا اور قریب ہوا اور اتنا قریب ہوا. دیکھیے برادران عزیز, یہ بھی سوچنے والی بات ہے کہ جب قربت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوری نہیں ہے, جب قربت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوری نہیں ہے. اور پروردگار عالم نے قرآن مجید کے اندر یہ اعلان کیا ہے, بعدن للقوم الظالمین, کہ جو ظالم ہے وہ بعد ہے, یعنی وہ دور ہوگا, وہ خدا سے قریب نہیں ہو سکتا. تو اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ عبدیت وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان مجسم عدالت بن جاتا ہے. جب مجسم عدالت بن جاتا ہے تو اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ دو کمانوں کا فاصلہ بھی کم رہ جاتا ہے, اس کی قربت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. درود بھیجیے محمد و آل محمد. اب ذرا سا ایک لائٹر نوٹ کے اوپر اس مثال کے اوپر بھی غور کیجئے کہ واقعاً اگر ہم تمام پابندیوں سے اپنے آپ کو آزاد کرانے پر اصرار کریں تو کیا یہ ممکن ہے کہ ہم اپنے شہر کو بھی مینج کر پائیں؟ ہم اپنے شہر کو بھی مینج نہیں کر پائیں گے. اگر ایک انسان یہ کہے کہ میں پابندیوں کو قبول نہیں کرتا, آپ دیکھیے اگر آپ یہاں سے جائیں اپنے گھر کی طرف تو راستے کے اندر آپ کو سگنلز ملیں گے, کیا ممکن ہے کہ ان سگنلز کو کوئی انسان اگنور کر سکے؟ اگر اگنور کیا جائے گا تو شہر کا کوئی نظم, شہر کا کوئی انتظام, شہر کا جو مینجمنٹ ہے وہ باقی نہیں رہ پائے گا. ہوتا کیا ہے کہ یا سگنلز لگے ہوتے ہیں اور یا کوئی شخص اس چوراہے کے اوپر موجود ہوتا ہے کہ جو انتظام کو سنبھالتا ہے, اشارہ کرتا ہے, اور اس اشارے کو سارے کے سارے جتنے بھی لوگ ہیں کہ جو منظم ہیں, کہ جو سویلائزڈ ہیں, جو یقیناً جو سماجی اقدار کو سمجھتے ہیں, وہ اس کو فالو کریں گے. اور ان میں سے کوئی شخص بھی اسے اپنی آزادی کے خلاف نہیں مانے گا, وہ سارے کے سارے سویلائزڈ کہلائیں گے, وہ سارے کے سارے کلچرڈ کہلائیں گے, وہ سارے کے سارے ڈسپلن کہلائیں گے. کیوں؟ انہوں نے کہا کہ اگر اس کو ہم قبول نہ کریں تو آپ مجھے بتائیے, ایک سڑک ہے اور اتنے سارے چلنے والے ہیں, تو ہوگا کیا کہ کوئی نظم نہیں ہوگا, ہر ایک دوسرے کو کچلتا چلا جائے گا, نہ بچے باقی رہ سکیں گے, نہ خواتین کی حرمت باقی رہ سکے گی, نہ کسی انسان کی جان سلامت رہ سکے گی, ہر ایک اسٹیک پر آ جائے گا, ہر ایک خطرے میں آ جائے گا. تو کیا کرنا چاہیے؟ کرنا یہی چاہیے کہ جو شخص وہاں پر اس نظام کو سنبھالے ہوئے ہے, اس کے اس نظام کے سنبھالنے پر اس کا شکریہ ادا کیا جائے اور اس کے ان انسٹرکشنز کو قبول کیا جائے. آپ ذرا غور فرمائیے برادران عزیز اس بات کے اوپر کہ وہ جو انتظام سنبھالے ہوئے ہیں, اگر وہ اشارہ کرے تو کیا اس بات کی گنجائش ہے کہ وہاں پر جا کر اس سے بحث کی جائے کہ آپ نے یہ اشارہ کیوں کیا, ابھی ان لوگوں کو جانے کی اجازت کیوں دی اور ہم کو کیوں روک دیا, اور اگر ہم کو اجازت دی تو ان کو کیوں روک دیا, کوئی بھی یہ نہیں کہے گا, کہے گا کہ صرف اتنا دیکھ لو کہ وہ جو وہاں پر کھڑا ہو کر انتظام سنبھالے ہوئے ہے واقعاً آفیشلی پلیسڈ ہے. یا آفیشلی پلیس نہیں ہے, خود سے آ کر کھڑا ہو گیا. اگر خود سے آ کر کھڑا ہو گیا ہے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اگر سڑک پر ہی موجود افراد نے اجماع کر کے اس کو بنا لیا ہے تو اس کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے. اگر ایسا کوئی کیس ہے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں. لیکن اگر واقعاً وہ آفیشلی پلیسڈ ہے, اس کی ڈیوٹی یہیں پر رکھی گئی ہے, سرکاری طور پر اس کو یہاں پر مقرر کیا گیا ہے, تو اب اگر اتنا اطمینان آ گیا تو اس کے بعد پھر کیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. پھر تو مان لو کہ اس نے جو انسٹرکشنز دی ہیں وہ تمہارے فائدے کے لیے ہیں. اگر اس کو نہیں مانو گے تو نظم بکھر کر رہ جائے گا, شیرازہ منتشر ہو جائے گا, اور اگر تم اس کی بات کو مانتے چلے جاؤ گے تو نظم بھی باقی رہے گا اور انتظام بھی چلتا رہے گا. اب آپ برادران عزیز مجھے بتائیے کہ ایک ایسا راستہ ہے کہ جس کی ابتدا بھی آپ کو معلوم ہے اور جس کی انتہا بھی آپ کو معلوم ہے. وہ راستہ کہ جس کی ابتدا کا بھی آپ کو پتہ ہے اور انتہا کا بھی آپ کو پتہ ہے, جب تک وہ کوئی چلانے والا نہ ہو تب تک اس راستے کا انتظام چل نہیں سکتا. تو یہ اتنی بڑی شاہراہ حیات کہ جس میں ہمیں اپنی پوری زندگی گزارنی ہے, اور صرف ایک فرد کو نہیں گزارنی, اقوام اور ملل کو گزارنی ہے, کیسے ممکن ہے کہ کوئی شخص ایسا نہ ہو کہ جسے پروردگار نے آفیشلی پلیس کیا ہو کہ جو ان تمام تر معاملات کو کنٹرول کر رہا ہو. اور اس بات پر بھی غور کیجئے کہ ایک مختصر سا راستہ ہے, کیا ایسا کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے یہ قوانین سارے لکھے ہوئے تو ہیں, اگر ان لکھے ہوئے قوانین کو وہیں پر موجود کسی کھمبے کے اوپر جا کر پیسٹ کر دیا جائے اور وہ شخص جو وہاں پر موجود ہے اس کو ہٹا لیا جائے تو کیا یہ کافی ہوگا؟ کچھ قوانین ہیں کہ جو لکھے ہوئے ہیں, مگر ان لکھے ہوئے قوانین ہی کو نافذ کرنے کے لیے وہ شخص وہاں پر کھڑا ہوا ہے. اگر صرف ان قوانین کو پیش کر دیا جائے, کوئی بھی شخص یہ نہیں کہے گا کہ جائے یہ اور خود پڑھ لیجئے کہ کیا لکھا ہوا ہے, اس شخص کی کوئی ضرورت نہیں ہے, سگنل کی کوئی ضرورت نہیں ہے, سب کہیں گے یہ غیر معقول ہے. اس لیے کہ یہ راستہ اس وقت تک مینج نہیں ہو سکتا کہ جب تک اس لکھے ہوئے قانون کے ساتھ اس فرد کو بھی قبول نہ کر لیا جائے. تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ایک سڑک کا راستہ بھی اس وقت تک نہیں ناپا جا سکتا, نہیں اسے کراس کیا جا سکتا, نہیں اسے مینج کیا جا سکتا جب تک کوئی فرد وہاں پر موجود نہ ہو. تو ایک چھوٹی سی سڑک کے لیے تو لکھا ہوا قانون کافی نہیں ہوتا, شاہراہ حیات کے دستور کے لیے کتاب کیسے کافی ہو جائے گی؟ اب اسی لائٹر نوٹ کے اوپر ذرا سا ایک واقعہ بھی سن لیجئے اور ہم اپنے گفتگو کو اختتام کی طرف لے جائیں. ہمارے استاد اور آپ سب جانتے ہیں بہت اچھی طرح سے واقف ہیں حضرت علامہ طالب جوہری صاحب. اس واقعے کے راوی ہیں, آپ میں سے بعض افراد یقیناً واقف ہوں گے, رضا ماما. معصومین اسپتال کا نام شاید آپ نے سنا ہو, میں اس کے بینیفیشریز میں سے ہوں. اچھا, معصومین اسپتال کے اندر ایک ڈاکٹر تھے, ان کا نام نہیں لوں گا اس لیے کہ ان کو بھی بہت سارے افراد جانتے ہوں گے اور بات تھوڑی سی نامناسب ہو جائے گی. تو وہ ڈاکٹر تھے, ان کی سروسز تھی, ڈیڈیکیشن تھا, بہت زیادہ خدمات تھیں ان کی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. مومن نہیں تھے مگر بڑی خدمات تھیں ان کی. تو خاردر کے بارے میں اکثر میں کہا کرتا ہوں وما ادراک مل خاردر, یعنی جو افراد واقف نہیں ان سے میں کہا کرتا ہوں کہ آپ کو کیا معلوم کہ خاردر کیا ہے. اور آج کل جو خاردر ہے یہ وہ خاردر نہیں ہے کہ جو پہلے ہوا کرتا تھا. تو حضرت علامہ جو ہیں وہ عام طور پر آج بھی کہتے ہیں کہ خاردر میرا وطن ہے. وہ میرا وطن یعنی جہاں پر میری زندگی کا ابتدائی زمانہ میں نے گزارا. تو خاردر میں وہ رہا کرتے تھے, اور سلیمان رحمانی صاحب جو ان کے محسن دوستوں میں سے تھے, ان کا انتقال ہو گیا, خدا مغفرت فرمائے, ان کے درجات بلند کرے. تو کسی موقع پر علامہ طالب جوہری صاحب بیمار ہو گئے. اس کی میں نے تصدیق بھی کروائی خود علامہ صاحب سے. ایک مرتبہ بیٹھے تھے, میں نے پوچھا قبلہ ایسا واقعہ کسی نے رپورٹ کیا ہے, آپ تصدیق کرتے ہیں؟ کہا کہ بالکل یہ واقعہ پیش آیا تھا. تو کیس یہ تھا کہ علامہ صاحب بیمار ہو گئے اور سلیمان رحمانی صاحب جو ان کے دوستوں میں سے تھے وہ ان کو لے کر گئے معصومین اسپتال. اچھا معصومین اسپتال سیلف ایکسپلینیٹری ہے, معصومین کے نام پر وہ اسپتال قائم کیا گیا تھا اور حبیب گروپ کا بڑا کنٹریبیوشن تھا اس کے اندر, تو ان کو لے کر گئے وہاں پر. اور وہ جو ڈاکٹر صاحب تھے وہی وہاں کے ہیڈ تھے, ان کے سامنے وہ لے کر گئے اور کہا کہ علامہ صاحب بیمار ہو گئے ہیں, علامہ صاحب کی طبیعت ذرا چیک کرو, دیکھو ان کو کیا مسئلہ ہے, کیا بیماری ہے. اور اس سے پہلے کہ ڈاکٹر صاحب کچھ کہتے, سلیمان رحمانی کو کیا یاد آیا کہ انہوں نے علامہ صاحب سے کہا کہ علامہ ہی از این ایتھیسٹ, یہ ڈاکٹر جو ہے نا ڈاکٹر تو ہے مگر یہ ایتھیسٹ ہے, خدا ودا کو مانتا نہیں ہے. وہ اپنے انداز میں انہوں نے عوامی جو انداز ہو سکتا ہے اس میں انہوں نے یہ تبصرہ فرمایا. تو ڈاکٹر صاحب کو تھوڑا سا آف ہی فیلٹ آفینڈیڈ کہ یہ میرے بارے میں کیا انہوں نے کہہ دیا. انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں ایسا نہیں ہے علامہ صاحب, میں خدا کا منکر نہیں ہوں مگر کچھ باتیں جو سمجھ میں نہیں آتی. یہ جو سوال ان کا تھا اس کا تعلق ہمارے اس موضوع کے ساتھ بھی ہے جو آج ہم نے ٹچ کیا. وہ سوال کیا تھا, علامہ صاحب ایک بات بتاؤ, اگر خدا کو نماز ہی پڑھوانی ہے تو یہ کیا کہ فجر کی نماز اتنے بجے ہوگی, ظہر کی نماز اتنے بجے ہوگی, عصر کی اس کے بعد ہوگی, پھر غروب کو ہونے کا انتظار کرو, پھر مغرب کی نماز پڑھو, پھر عشاء کی نماز پڑھو. چلو اگر اللہ کو نماز پڑھوانی ہے تو بول دے پانچ نماز چاہیے, دن میں کسی وقت بھی پڑھ لو, جب تم کو ٹائم ملے تم پانچ نمازیں پڑھ لو. تو علامہ صاحب نے بجائے اس کے کہ اس کو رسپونڈ کرتے, انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے اس مسئلے کو دیکھیں گے, ابھی آپ میرا معائنہ تو کریں. انہوں نے جواب ہی نہیں دیا, اگنور کر دیا. اچھا دیکھیے واقعی یہ بھی بہت کاؤنٹ کرتا ہے کہ جواب کس موقع پر دیا جائے اور کب کہا جائے. پھل توڑنے کا بھی وقت ہوتا ہے نا, اگر وقت سے پہلے اس کو توڑ لیا جائے تو وہ کچا ہوگا, اور اگر وقت پہ نہ توڑا جائے اور ڈیلے کر دیا جائے تو وہ سڑ جائے گا. تو رائٹ ٹائم صحیح وقت کے اوپر اسے توڑا جائے تاکہ اس سے استفادہ کیا جا سکے. تو علامہ صاحب نے کہا کہ اچھا چھوڑیے اس بات کو, ابھی تو میں بیمار ہوں, میرا علاج کریے, میرا معائنہ کریں, دیکھیں مسئلہ کیا ہے. تو انہوں نے اپنا سوال جو ہے وہ خود ہی اگنور کر دیا اور وہ نبض چیک کرنے لگے, تھرمامیٹر کا استعمال کیا, بلڈ پریشر یہ سب کچھ چیک کرنے کے بعد کہا کہ ہاں علامہ صاحب آئی گاٹ اٹ, آپ کا کیا مسئلہ ہے اور آپ کی بیماری ہے, لیکن یہ کہ یہ صحیح ہو جائے گی, میں آپ کو کچھ لکھ کے دے رہا ہوں دوائیں, آپ ان کو استعمال کریں. اور دوائیں انہوں نے لکھ کر دی اور کہا کہ علامہ یہ جو گولیاں ہیں صبح کو یہ ڈوز کھانا ہے, دوپہر کو یہ ڈوز کھانا ہے, اور پھر رات کو سونے سے پہلے یہ ڈوز کھانا ہے. تو علامہ صاحب کو اب موقع ملا اور انہوں نے ان کو رسپونڈ کیا کہ ڈاکٹر صاحب ایسا کر لوں تو چلے گا کہ ساری دوائیں صبح کھا لوں یا ساری دوائیں جو ہیں وہ رات کو سونے سے پہلے اگر میں کھا لوں چلے گا؟ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا نہیں 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 علامہ صاحب ایسا نہیں ہوگا, یہ باڈی جو ہے نا اس کا ایک نظام ہے, ساری دوائیں اگر ایک ساتھ کھا لیں گے تو وہ افیکٹ نہیں آئے گا. جو صبح کا ڈوز ہے وہ صبح کھایا جائے گا, جو دوپہر کا ڈوز ہے وہ دوپہر کو کھایا جائے گا, جو رات کا ڈوز ہے وہ رات کو کھایا جائے گا. تو علامہ صاحب نے کہا کہ بھائی آپ کو جسم کا نظام سمجھنے میں آتا ہے اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ اس کے ڈوز کو اس کے ٹائم پر کھایا جائے, جس طرح سے جسم کے علاج کے لیے جسم کا ڈوز اپنے وقت پر کھانا ضروری ہے, اسی طرح سے روح کے علاج کے لیے روح کا ڈوز اپنے وقت پر استعمال کرنا ضروری ہے. اب جب گولیوں کی بات آئے گی تو یہ دیکھا جائے گا کہ یہ واقعی جو گولیاں بتا رہا ہے یہ ڈاکٹر ہے یا کوئی گولی باز ہے. اگر یہ اطمینان ہو جائے کہ ہاں واقعی یہ گولی جو دے رہا ہے یہ گولیاں نہیں دے رہا, یہ واقعی ڈاکٹر ہے, تو اس کی بات کو قبول کر لیا جائے گا. اور اگر ڈاکٹر نہیں ہے تو نہ ڈاکٹری کو قبول کیا جائے گا نہ اس کے نسخے کو قبول کیا جائے گا, دونوں کو ڈس آن کر دیا جائے گا. یہی معاملہ دین کا بھی ہے, یہ دیکھ لیجئے کہ یہ دین صحیح ہے یا نہیں, یہ چیک کر لیں کہ یہ دین صحیح ہے یا نہیں. اگر ایک مرتبہ یہ سمجھ میں آ گیا کہ ہاں یہ دین صحیح ہے, یہ خدا کی طرف سے ہے, تو پھر اب اس کے بعد جو ڈوز اس نے دیا ہے اس کو اسی طریقے سے ایکسیپٹ کرنا, یہی بندگی ہے, یہی عبدیت ہے, یہی عبادت ہے, پھر اس کے بعد اس کو اسی طریقے سے قبول کیا جائے گا. جو میں کل عرض کر رہا تھا کہ پھر اس ہاؤ کو آپ نے ڈسکور کر لیا, وہ جو لنکس ہیں ان کو آپ نے اسٹیبلش کر لیا کہ اچھا یہ معاملہ اس طریقے سے جا کر جڑ جاتا ہے مرضی پروردگار کے ساتھ, پھر اس کے بعد چونچرا کی کیا گنجائش ہے. خدا نے کہا فجر کی دو رکعت نماز ہوگی تو ہوگی, اس نے کہا ظہر کی چار رکعت ہوگی تو ہوگی, بس یہ چیک کر لیں کہ جو اس کی طرف سے بیان کر رہا ہے وہ واقعاً خدا کا نمائندہ ہے یا نہیں. اگر وہ خدا کا نمائندہ ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ فجر کی دو رکعت ہے تو پھر دو رکعت ہے, وہ کہے کہ ظہر کی چار رکعت ہے تو چار رکعت ہے, نہ اس میں اضافے کی کوئی گنجائش ہے نہ اس میں کمی کی کوئی گنجائش ہے. اور یہاں پر ذرا ابلیس کا ایک تبصرہ سن لیجیے, ابلیس کا تبصرہ اور اس کے اوپر کاؤنٹر کامنٹ ہے وہ خود پروردگار عالم کا. اور واقعاً جو میں کل بھی عرض کر رہا تھا کہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو دل کو چھو جاتی ہیں. قرآن مجید کے اندر ابلیس کا پروردگار عالم کے ساتھ مکالمہ ہے کہ پروردگار نے کہا بھائی میں ایک خلیفہ بنا رہا ہوں, انی جاعل فی الارض خلیفہ, اذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی فقعوا له ساجدین, جب میں اس کو بنا لوں نوک پلک سے سوار لوں تم سب کے سب سجدے میں چلے جانا. سب گئے, ابا واستکبر وکانا من الکافرین, سب گئے. شیطان نے انکار کیا, ابلیس نے اس نے تکبر کا مظاہرہ کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا, یا وہ پرانا کافر تھا, دونوں ترجمے اس کے صحیح ہیں. یہاں تک تو قرآن مجید کے اندر آگے بھی ہے باتیں کہ پروردگار عالم نے کہا کہ ما من آکا اللہ تسجد اذ امرتک, اے ابلیس تجھے کس نے روکا, تو نے کیوں سجدہ نہیں کیا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا. آپ ذرا انداز دیکھیے, میں نے تجھے حکم دیا تھا, اگر کسی اور کا حکم ہوتا بات الگ تھی, میں نے تجھے حکم دیا تھا تو نے کیوں سجدے سے انکار کر دیا. تو اس نے سامنے سے جواب دیا کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا, اسے مٹی سے پیدا کیا اور میں اسے سجدہ نہیں کر سکتا, یہ میرے اسٹیٹس کے خلاف ہے. حیات القلوب علامہ مجلسی کی بہت معرکۃ الآرا کتاب ہے, البتہ محققین کے لیے. علامہ مجلسی نے اس کے اندر اس مکالمے کی فردر ڈیٹیلز رپورٹ کی ہیں جو معصومین کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہیں. اور اس میں کیا ہے کہ ابلیس نے اس موقع پر ایک ڈیل آفر کی, پروردگار عالم کو معاذ اللہ برائب کرنے کی کوشش کی. اب ذرا دیکھیے جسارت اور جرات جب بڑھ جاتی ہے تو کہاں تک انسان یا شیطان جا سکتا ہے, شیطان صفت انسان بھی تو ہوتے ہیں. اس نے کیا ڈیل آفر کی, ڈیل یہ تھی کہ اے پروردگار, یہ جو ایک سجدہ ہے نا جو آدم کو تو کرنے کے لیے مجھے کہہ رہا ہے, اس سے مجھے ایگزمپٹ کر دے, مستثنا, میں استثنا چاہتا ہوں, اس سے مجھے ایگزمپٹ کر دے. پھر اس کے بعد کیا ہوگا, کہ میں اس پوری کائنات کے اندر جتنی بھی جگہیں ہیں ہر جگہ پر جا کر اپنی پیشانی رکھوں گا, اپنے عابد ہونے اور تیرے معبود ہونے کا اعلان کروں گا. یہ ایک سجدہ میں نہیں کرنا چاہتا, اس کے بعد ہر جگہ میں تجھے سجدہ کروں گا. تو پروردگار عالم نے کیا کیا, اس کی پیٹ نہیں تھپتھپائی ہے, اس کو یہ نہیں کہا ویل ڈن, ویری گڈ آفر, ایکسیپٹیڈ, ایسا کچھ بھی نہیں کہا, بلکہ کیا کہا, یہ جملہ سننے والا ہے. میرے نوجوان دوست اگر اس جملے کو یاد رکھ سکیں تو انشاءاللہ انہیں کام آئے گا. پروردگار عالم نے کہا اے ابلیس, جو تو کرے وہ عبادت نہیں ہے, جو میں کہوں وہ عبادت ہے. عبادت کا تو مطلب ہی یہ کہ سبمٹ کرنا خدا کی بارگاہ میں, کہ مرضی مولا از ہمیں اولا, جو حسین ابن علی نے کر کے دکھایا میدان کربلا میں, جو امام حسین کی قربانی ہے, واقعاً اس کی کوئی مثال نہیں مل سکتی, نہ اولین میں اور نہ آخرین میں. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں برادران عزیز, سید سجاد کی نگاہوں کے سامنے تو یہ ساری چیزیں ہیں, کیا چھپا ہوا ہے, کچھ بھی ایسا نہیں ہے جو سید سجاد سے مخفی ہو. کربلا کے واقعات کو رپورٹ کرنے والوں میں سید سجاد سر فہرست ہیں, جناب زینب کربلا کے واقعات بیان کرنے والی خاتون ہیں, جناب رباب نے جو کچھ دیکھا بیان کیا, جناب فروا نے جو کچھ دیکھا اسے بیان کیا. یہ بعد میں تو بالکل ایک نیچرل مجلس کا ماحول تھا کہ جو مدینہ منورہ کے اندر قائم ہو گیا تھا. پھر اس کے بعد ایک بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے جناب مختار کو, جناب مختار کو جو زمانہ ہے کربلا کے واقعے کے بعد. آپ جانتے ہیں کہ دو بڑی تحریکیں, ایک توابین کی تحریک اور پھر جناب مختار کا خروج, جس کے بعد کوفہ میں جناب مختار نے اپنی حکومت کو اسٹیبلش کیا تھا اور جو قاتلان حسین ہیں ان کو گرفتار کیا جاتا تھا, ان سے اعتراف کروایا جاتا تھا کہ بتاؤ کہ تم نے کربلا کے اندر کیا جرم کیا, کیا تمہارا کرائم تھا. اچھا, اگر آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ یہ جتنے بھی افراد تھے جنہوں نے کربلا کے اندر امام مظلوم کے قتل میں حصہ لیا, خانوادہ اہل بیت کو جو قتل کرنے کے لیے ان کا جو کنٹریبیوشن تھا اس کو باقاعدہ انہوں نے پریزنٹ کیا تھا ابن زیاد کے دربار میں, یہ سب انعام کی لالچ میں ہو رہا تھا. شمر جب امام مظلوم کو ذبح کر رہا تھا اس موقع پر بھی اس نے امام سے یہی کہا تھا کہ میں یزید کے دربار سے ملنے والے انعام کے لالچ میں تمہیں قتل کر رہا ہوں. یہ سب اپنی اپنی کاروائی اپنے اپنے کارنامے بزوں میں خود اسے ابن زیاد کے دربار میں وہ لوگ رپورٹ کیا کرتے تھے, سبمٹ کروایا کرتے تھے. وہ سارے کا سارا ریکارڈ لکھا ہوا موجود تھا. جناب مختار جب اقتدار میں آئے ہیں تو اس سارے ریکارڈ کو وہ اپنے سامنے رکھتے تھے. جس کو گرفتار کیا جاتا تھا اسے ریلیٹڈ جو بھی مٹیریل ہوتا تھا اس کو سامنے رکھتے تھے, اور یہ کہا کرتے تھے کہ اب میں تیری زبان سے سننا چاہتا ہوں کہ تو نے کربلا کے اندر کیا کیا, تو بتا, اور جو تو نے سبمٹ کروایا ہے جو ریکارڈ کے اندر موجود ہے میں اس کے ساتھ اس کو ٹیلی کروں گا, میچ کروں گا. میں چاہتا ہی ہوں کہ اس کا اظہار ہو تاکہ لوگوں کے سامنے واضح طور پر پتہ چلے کہ تو کتنا بڑا مجرم ہے. یہ جناب مختار کا طریقہ کار بن گیا, دستور بن گیا. خولی نے کیا کیا, مختار نے اس کا اعتراف کروایا. دوسرے بہت سارے قاتلوں نے جناب مختار کے سامنے اس بات کا اعتراف کیا. سید سجاد مدینہ منورہ میں تھے. کوئی شخص کوفے سے آیا مدینہ منورہ میں اور سید سجاد سے ملاقات کی. سید سجاد نے اسے سوال کیا. یہ آپ ذہن میں رکھیے گا, یہ 35 برس کا وہی پیریڈ ہے اور اس کا بالکل ابتدائی پیریڈ ہے کہ جس میں سید سجاد بار بار کربلا کو یاد کرتے ہیں اور آنسو بہاتے ہیں, شام کے بازار کو یاد کرتے ہیں اور گریا کرتے ہیں. ان تمام واقعات کو سید سجاد نے بار بار یاد کیا. یہ شخص جو کوفہ شہر سے آیا تھا سید سجاد کے پاس, سید سجاد پوچھتے ہیں ہاں بھائی کوفے کے کیا حالات ہیں. اسے کہا مولا میں کیا بتاؤں کوفے کے کیا حالات ہیں, مختار کا اقتدار ہے اور قاتلان حسین کو چن چن کر گرفتار کیا جاتا ہے, ان سے وہ اعتراف کرواتا ہے اور پھر اس کے بعد انہیں تہ تیغ کرتا ہے, ان کا انتقام لیتا ہے. سید سجاد نے کچھ دیر کے لیے اپنا سر جھکایا, پھر اس کے بعد اپنا چہرہ بلند کیا, ایک سوال کیا, ہرملا پکڑا گیا, ہرملا گرفتار ہوا. وہ شخص جو کوفے سے آیا تھا وہ تڑپ گیا. اس نے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا کہ مولا حیرت کی بات یہ ہے کہ آپ نے اپنے بابا حسین کے قاتل کے بارے میں نہیں پوچھا, آپ نے عباس کے قاتل کے بارے میں سوال نہیں کیا, آپ نے اپنے بھائی علی اکبر کے قاتل کے بارے میں بھی نہیں پوچھا, آپ نے پوچھا تو اس 6 ماہ کے بچے کے بارے میں پوچھا, اس کے قاتل کے بارے میں سوال کیا. سید سجاد آنسوؤں کے ساتھ جواب دیتے ہیں, اے شخص ہرملا کا وہ تیر اصغر کو نہیں لگا, وہ ہم آل محمد کے دل کے پار ہو, ہم اصغر کے اس خون کو فراموش نہیں کر سکتے, نہیں بلا سکتے. یہ شخص کہتا ہے کہ نہیں مولا اب تک ہرملا تو گرفتار نہیں ہوا. سید سجاد نے اس موقع پر ہرملا کو بددعا دی. یہ یاد رکھیے گا, خاندان آل محمد کے اندر بددعا بہت ریئرلی آپ کو نظر آئے گی, ہے ان میں سے ایک موقع ہی ہے کہ ہرملا کو اس موقع پر سید سجاد نے بددعا دی. یہ شخص جب پلٹ کے واپس کوفہ آیا ہے تو اس نے دیکھا کہ مختار کا دربار سجا ہوا ہے اور ہرملا کو گرفتار کر کے لایا جا رہا ہے. جب اس نے ہرملا کو گرفتار دیکھا تو بے اختیار نعرہ تکبیر بلند کیا, اللہ اکبر. مختار اس کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے, خدا کی کبریائی میں تو کوئی شبہ نہیں, مگر یہ کون سا موقع تھا نعرہ تکبیر لگانے کا؟ اس نے کہا کہ امیر میں کیا بتاؤں, ابھی میں مدینہ منورہ سے جسٹ کوفہ کے اندر انٹر ہوا ہوں, مدینہ منورہ میں سید سجاد سے مل کر آ رہا ہوں. سید سجاد نے کوفہ کے حالات دریافت کیے جب میں آپ کے کارنامے بتا رہا تھا, تو انہوں نے ایک سوال کیا, ہرملا گرفتار ہوا یا نہیں ہوا. میں نے بتایا کہ ہرملا گرفتار نہیں ہوا, سید سجاد نے اسی ہرملا کو بددعا دی. یہاں میں آیا اور میں نے دیکھا کہ ہرملا گرفتار ہو چکا ہے, میں اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا اور میں نے بے اختیار نعرہ تکبیر بلند کیا. مختار نے اپنے آنسوؤں کو بڑی مشکل سے ضبط کیا اور پھر ہرملا کا رخ کر کے کہتے ہیں, اے ہرملا بتا کہ تو نے کربلا کے اندر کیا کیا تھا, تو نے آل محمد کے دل کو زخمی کیا, بتا کہ تو نے کربلا میں کیا کیا. یہ علامہ رشید ترابی کے الفاظ ہیں. وہ کہا کرتے تھے کہ اس موقع پر ہرملا نے کہا کہ امیر مجھے جو سزا دینی ہے دے دے, مگر مجھ سے یہ مت پوچھ کے میں نے کربلا میں کیا کیا, اگر مجھے قتل کرنا ہے مجھے قتل کر دے, سولی پر چڑھانا ہے سولی پر چڑھا دے, مگر مجھ سے یہ مت پوچھ کے میں نے کربلا کے اندر کیا کیا. مختار کہتے ہیں تجھے بتانا پڑے گا تو نے کربلا میں کیا کیا. امیر مختار کا اصرار بڑھا اور اب ہرملا کہتا ہے اے امیر میرے پاس 8 تیر تھے جن میں سے 5 نشانے پر نہیں لگے، 3 تیر وہ تھے جو نشانے پر لگے. مختار کہتے ہیں بتا کہ تو نے پہلا تیر کب مارا. ہرملا کہتا ہے کہ پہلا تیر میں نے کمان سے اس وقت رہا کیا کہ جب عباس مشک سکینہ بھر کر خیمے کی طرف جا رہے تھے، عمر سعد کا حکم آیا اے ہرملا یہ مشق خیموں میں نہیں جانی چاہیے. میں نے تیر کمان میں جوڑا اور جب رہا کیا تو وہ تیر جا کر مشق میں پیوست ہوا، مشق سے پانی بہا اور اس کے بعد عباس گھوڑے پر ٹھہر نہیں سکے. بازو تو پہلے ہی قلم ہو چکے تھے، عباس گھوڑے سے زمین پر گرے. کہا بتا کہ تو نے دوسرا تیر کب مارا. ہرملا نے دوسرے تیر کو اسکپ کر دیا، وہ براہ راست تیسرے تیر پر چلا گیا. اس نے کہا اگلا تیر میں نے اس وقت مارا کہ جب حسین زلجنا پر ڈگمگا رہے تھے. حسین کا پورا جسم زخمی ہو چکا تھا، حسین زلجنا پر ڈگمگا رہے تھے اور عمر سعد نے یہ حکم دیا اے ہرملا ایسا کچھ کر کہ حسین زلجنا سے زمین پر آئیں. اس وقت میں نے اپنا تیر کمان میں جوڑا اور جب رہا کیا وہ تیر جا کر پیوست ہوا حسین کی پیشانی پر، پیشانی سے خون کا فوارہ جاری ہوا اور پھر حسین زلجنا کے اوپر ٹھہر نہ سکے، زلجنا سے زمین کے اوپر آئے. کب بتا کہ تو نے تیسرا تیر کب مارا. ہرملا کہتا ہے امیر مجھے معاف کر دے، میں نہیں بتانا چاہتا کہ میں نے تیسرا تیر کب مارا. کہا نہیں تجھے بتانا پڑے گا کہ تو نے تیسرا تیر کب مارا. اب ہرملا کہتا ہے امیر یہ وہ وقت تھا کہ جب بچہ باپ کے ہاتھ پر تھا. حسین کی باتیں سننے کے بعد فوج میں انقلاب کے آثار پیدا ہو گئے. جب بچے نے فوج کی طرف رک کر کے اپنی سوکھی زبان سوکھے ہونٹوں پر پھیرانا شروع کی تو عمر سعد نے کہا یا ہرملا اکتا کلام الحسین، اے ہرملا حسین کی بات کو کاٹ دے، میں نے 3 بھال کا تیر کمان میں جوڑا اور جب وہ تیر رہا ہوا ہے فتقلب السبی علی یدی الاماء، وہ بچہ باپ کے ہاتھ پر منقلب. انا للہ و انا الیہ راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب. ماتم حسين.